عرصے سے ہماری تمام نشستوں میں حروف مقطعات پر گفتگو ہو رہی ہے. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے اور ان سے شروع ہونے والی صورتیں 29 ہیں, اور 29 کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا ٹوٹل 11 آتا ہے. اور 11 کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ روحانیت میں 11 ایسی فگر ہے جس کو ہم فردر سنگل ڈیجٹ میں نہیں لے کے جاتے, یہ 1+1 ہی کہلائے گا. اور یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ یہ جو 11 کا حصہ ہے, ایک اللہ تعالی کا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالی بھی اپنی ہستی میں یکتا ہے کہ وہ مالک کل ہے اور قادر مطلق ہے, اسی نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے اور وہ اپنی سب مخلوق کو پالتا ہے. ہم سب کا والی ہے, ہم سب کا وارث ہے وہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں یکتا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور امام الانبیاء ہیں, اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات میں یکتا ہیں, اسی لیے 1+1 رہتا ہے. اس کو 1+1 میں 2 نہیں لے کے جاتے کہ وہاں دو ہی پیدا ہوتی ہے, یکجائی نہیں رہتی. اور رب کو دو ہی پسند نہیں, وہ یکجائی کو پسند کرتا. گزشتہ نشست میں نے کوشش کی تھی کہ ان 29 القباعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات کی صورت میں معراج پر تشریف لے جانے کے بعد عطا کیے گئے, اور وہ ایک طرح سے اسلام کی لا بک ہیں, کوڈ ہے, یا یوں کہیے وہ کی ہے اس کانسٹیٹیوشن کی جو قرآن میں دے دیا گیا. جب تک کہ ہم ان 29 احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے, ہم اس کانسٹیٹیوشن کو سمجھ نہیں سکیں گے جو قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے. اور جب تک کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کو یا اس لا کو نہیں سمجھیں گے جو قرآن میں عطا کیا گیا ہے, ہم قرب الہی حاصل نہیں کر پائیں گے. تو یوں ان 29 احکامات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ 29 القباعد کے تحت آنے والے احکامات کیا ہیں, ان کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا. حروف مقطعات جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہیں, اور در حقیقت ہیں بھی وہ مخفی, لیکن ان کے تحت آنے والی چیزوں کو ضرور بیان کیا جا سکتا ہے. وہ مخفی نہیں ہوں گی. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہم سمجھنے لگیں گے کہ یہ حروف مقطعات در حقیقت کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اگر وہ اس پر ہم نے عمل کر لیا تو پھر رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اس قابل کر دیتا ہے کہ ہم حروف مقطعات کے اسرار کو سمجھنے لگیں. شروع میں کسی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ الف لام میم میں الف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور لا نفی ہے, میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ذات کو ظاہر کر رہا ہے. تو وہ تین حروف تو میں نے اس وقت بیان کر دیے تھے کہ الف اللہ کے لیے سٹینڈ کرتا ہے, ایسا اللہ جو پروردگار ہے سب کا, جو رب ہے ہم سب کا, جو ہدایت عطا کرتا ہے سب کو, اور تمام عالم اور کل کائنات اسی کی تخلیق کردہ ہے. لام جیسے میں نے عرض کیا تھا, یہ لا کے لیے سٹینڈ کرتا ہے, اور لا نفی کو کہتے ہیں عربی میں. حروف مقطعات سے شروع ہونے والے حروف ابجد دنیا میں 1 ارب اور غالباً 18 کروڑ. حروف مقطعات میں 2 حروف نقطے والے ہیں, ان سے جو حروف بنتے ہیں مرکب کی صورت میں, ان کی تعداد 87 ارب 81 کروڑ سے زیادہ ہے. تو اگر ہم انہیں دونوں کو جمع کریں گے تو جواب نفی میں آ جائے گا. اگر چھوٹی رقم میں سے بڑی رقم کو مائنس ہم کریں تو جواب نفی میں آتا ہے, اور وہ مارجن بہت لمبا ہو جائے گا, کوئی 5-6 ارب حروف کا فرق بنتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفی کا ذکر زیادہ پاورفل ہے. اور ویسے بھی اسلام کی بنیاد نفی پر ہے. میں نے کسی وقت یہاں ذکر کیا تھا کہ اسلام کی ابتدا ہی نفی سے ہوتی ہے. مسلمان ہونے کے لیے پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے, اور پہلے کلمے کی ابتدا لا سے ہے. تو جب ہم کوئی بھی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے تمام عقائد کی نفی کرتا ہے, لا الہ الا اللہ. تو لا سے اس نفی کی, پہلے اپنے عقائد کی اور پھر اثبات آتی ہے. اسی طرح رب تعالیٰ قرآن پاک میں جن احکامات پر زور دینا چاہتا ہے اس کی ابتدا, ان تمام احکامات کی ابتدا نفی سے کرتا ہے. نہیں ہے کوئی لیکن یوں, یہ ابتدا ہوتی تمام الفاظ کی جہاں رب نے اپنی بات پر بہت زور دیا ہے, جس کو ایمفسائز کیا ہے, جس چیز کو, وہاں ابتدا نفی سے کی ہے اس نے. تو نفی پاورفل ہے, ذکر میں بھی نفی پاورفل ہو جاتی ہے. تو نفی کا ذکر اگر ہم کرتے ہیں, جیسے یہاں ذکر کے سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اثبات اور نفی کی ضرب لگاتے ہیں قلب پر, تو اگر نفی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے نفس کی نیگیشن ہو جاتی ہے. انسان نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے, اور ہماری روح لطیف ہونے لگتی ہے. جو روح ہماری لطیف ہوتی ہے, ہماری روحانی پرواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے, اور جتنی ہماری پرواز بلند ہوگی اتنے ہمارے مشاہدات اور ہماری سیر وسیع ہوتی ہے, اتنا علم وسیع ہونے لگتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جسے رب سے پیار ہوتا ہے اسے تنہائی سے انس ہو جاتا ہے. اسی بات کو نفی کے پیرائے میں جناب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ خلق خدا سے دور رہے اور کم سے کم لوگوں سے میل جول رکھے. یوں یہ سب فقیر خلق خدا سے گھبراتے ہیں, ان سے ملنے سے دور بھاگتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں مخلوق سے پیار نہیں ہوتا, خلق خدا سے پیار کیے بغیر تو کوئی شخص ولایت کے درجے تک جا ہی نہیں سکتا. خلق خدا سے پیار اور ان کا ہمدرد ہونا ان بنیادی پری ریکویزٹس میں سے ہے جس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا انسان کو. لیکن ولایت حاصل ہو جانے کے بعد ولایت کی راہ میں آگے بڑھتے جانے کے لیے ضروری ہے کہ فقیر غور و فکر پر زور دے. فقیر ہر وقت غور و فکر میں ڈوبے رہنا چاہتا ہے. اگر وہ خلق خدا سے زیادہ میل جول رکھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اسے غور و فکر کے لیے وقت نہیں ملے گا, وہ فرصت ہی نہیں نصیب ہوگی کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کر سکے, بلکہ لوگوں سے زیادہ ملنے جلنے کے نتیجے میں جو اس تک الجھنے پہنچتی ہیں, جو الجھنے پیدا ہوتی ہیں, وہ مسائل اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگتے ہیں. تو اس کے استغراق میں اس سے کمی واقع ہوتی ہے, اور جو ہی استغراق میں کمی واقع ہوگی غور و فکر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. وہ نئے نئے نقطے نکال نہیں سکے گا, اور اگر اس کے ذہن میں نئے نقطے پیدا نہیں ہوتے تو ان کو سلجھانے کے نتیجے میں حاصل ہونے والا علم اسے مل نہیں پاتا. یوں علم کا سفر رکنے لگتا ہے. تو فقیر اس وجہ سے خلق خدا سے دور بھاگتا ہے. پیار ہے اس کو مخلوق سے, اس کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی بھی اسی طرح موجود ہے. وہ کسی بھی آدمی کے فائدے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کو تیار ہے, لیکن تنہائی کا خوگر ہے کہ وہ بڑھنا چاہتا ہے علم کے راستے پر, غور و فکر کرنا چاہتا ہے تاکہ اثار قدرت اور عجائبات عالم اس پر منکشف ہونے لگیں. تیسرا حرف میم ہے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم ذات کو ظاہر کرتا ہے. رب تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم, نہ صرف یہ کہ رب بلکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہو جائیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں, ان پر درود السلام بھیجیں. اور انسان کسی بھی شخص کا زیادہ ذکر اس وقت کرتا ہے جب اس سے اسے پیار ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار ہو, تاکہ ہمارا دل خود بخود چاہے کہ ہم ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کا ذکر ہوتا رہے. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے صحیح معنوں میں, تو پھر ہمیں جستجو ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے اللہ تعالی کا وہ کیا تھا؟ کیونکہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر چیز سے اسے محبت ہوتی ہے، اور جس سے پیار کرتا ہے اس کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتا ہے۔ تو جب ہم اسلام کو کریت کریت کر معلوم کریں گے، اس کی گہرائیوں میں پہنچیں گے، تو ہم یوں اسلام کو سمجھیں گے۔ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں پیار ہوگا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی نقل کرنا چاہیں گے، جسے عرف عام میں ہم سنت کہتے ہیں، کہ سنت پر عمل کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ بالکل عین فطری چیز ہے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ تو جس انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات کی نقل کر لی، چاہے وہ جزوی طور پر ہی کیوں نہ صحیح، وہ فلاح پا گیا اور رب پہ قریب ہو گیا، تو یوں رب تک جا پہنچے گا انسان۔ تو رب تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بے تحاشا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے پیار پالیں۔ تو یہ تیسرا حروف مقطعات میں سے تیسرے نمبر پر میم ہے لفظ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد ایک حرف رے ہے، رے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا سچا پیغام ہم تک لے کر آئے، اور اللہ کا پیغام انہوں نے ہم تک پہنچایا، یہ بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم تک اللہ کا پیغام لفظ بلفظ اسی طرح پہنچا دیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا تھا۔ تو اس احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے رہیں۔ یہ رے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ کاف لفظ ہے، یہ کل کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے، کل کائنات کے لیے کامل کل نبی بھی ہیں اور کلیتن رحمت العالمین بھی ہیں۔ یہ کاف کل کے معنوں میں آتا ہے۔ ہے یہ حصہ ہے اصل میں لفظ ہم کا، اور لفظ ہم حروف مقطعات کے کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ قریبی صحابی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا میکسیمم حصہ گزارا، دن اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ صحابہ کرام نہایت بلند ہستیاں ہیں، اور ان صحابہ کرام کی کہی ہوئی باتوں پر اور ان کے نقش قدم پر چلنا باعث نجات ہوگا ہمارے لیے۔ تو یہ ہے، اس کو اس طرح سے، کیونکہ دو ہے استعمال ہوتی ہیں حروف مقطعات میں، جیسے بھی لکھا جاتا ہے بے اور ہے، یہ وہ ہے ہے، تو اس سے ہم لکھا جائے گا، وہ جو دوسری ہے ہے وہ عرف عام میں حلوے والی ہے کہلاتی ہے۔ تو یہ وہ بھی میں جو ہے آتی ہے، یہ وہ ہے ہے، وہ استعمال ہوئی ہے لفظ ہم کے طور پر، اور ہم کا اشارہ ہے ان صحابہ کرام کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اس کے بعد لفظ یہ ہے, اور یہ یوم حساب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسا دن جس دن ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے, اور مجھ جیسے لوگ پشیمان ہوں گے کہ میں کیا کرتا رہا دنیا میں, کہ آج مجھے اللہ کے سامنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہے. اس دن میری چرب زبانی اور میری ذہانت میرے کام نہیں آ پائے گی, کہ خود میرے اعضا, جسم کے اعضا میرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ میں دنیا میں کیا کرتوت کرتا رہا. تو اس سے بچت کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی جائے. تو انشاءاللہ تعالی ہر وہ آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے, یوم حساب اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا. ہم ایک غلطی آج کل کرتے ہیں جس میں شاید میں سب میں پیش ہوں, کہ ہم دنیا کو اور دین کو دو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں رکھ کے ڈیل کرتے ہیں, گویا کہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام ایسا دین ہے جہاں ہم اپنی کاروباری, اپنی فیملی, اپنی سوشل لائف اور اپنے ریچولز کو علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ایک دوسرے پر ڈائریکٹ انفلوئنس رکھتے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ میں ریچولز تو اپنے پورے کر رہا ہوں, عبادات والا حصہ ہے دین کا میں مکمل طور پہ اس کو فالو کرتا ہوں, دنیا کو میں دنیاوی طریقے سے ڈیل کر رہا ہوں, یہ غلط ہے. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. ہماری دنیاوی زندگی بھی ڈائریکٹلی انفلوئنسڈ ہے اسلام کے احکامات سے, انہی کے تابع ہے یہ. میں لاکھ عبادات کرتا رہوں تو اگر میں کم تولتا ہوں یا گاہک کے ساتھ جھوٹ بول کے اپنی اشیاء بیچتا ہوں تو یہ معاف نہیں کی جائیں گی کہ میں عبادات کرتا تھا اس لیے یہ معاف کر دیا ہے. اس پہ گرفت ہوگی. اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نماز جو بنیادی ارکان اسلام میں بھی سب سے اہم رکن ہے, اور قیامت کے روز سب سے پہلے جس کی پوچھ گچھ کی جائے گی, اس کے بارے میں بھی رب نے اسے منسلک کر دیا ایک بات سے, یہ کہہ کے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو اگر کوئی شخص واقعی نماز قائم کیے ہوئے ہے تو پھر وہ برائیوں کی طرف نہیں جائے گا. تو اسلام میں دین اور دنیا علیحدہ نہیں ہے, بلکہ یہ کنٹینیوٹی ہے ایک دوسرے کی. تو نام اعمال جب یوم حساب میرے ہاتھ میں آئے گا تو اس وقت جو مجھے پشیمانی ہوگی وہ بے انداز ہوگی, اور اس کا مداوع میں کر نہیں پاؤں گا. پھر وہ وقت میں واپس نہیں لا سکوں گا کہ میں اپنے اعمال کو دنیا میں دوبارہ جا کے ٹھیک کراؤں. اسی لیے ایک بات میں کہتا ہوں جس پہ شروع میں سن کر تو ہر کوئی چونکتا ہے, لیکن بعد میں بات کلیئر ہو جاتی ہے سب کو. یہ جو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے, وہ اس لیے کہ کہ ہماری آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہماری موجودہ دنیاوی زندگی پر ہے. میں نے یہ زندگی کیسے گزاری یہی چیز فیصلہ کر دے گی میری آخرت کی زندگی کا. کہ اگر میں اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارتا رہا جیسے میں گناہوں میں ڈوبا ہوں بچپن سے اب تک, تو میری آخرت کی زندگی کوئی زیادہ قابل رشک نہیں ہوگی دوسروں کے لیے. تو یوں میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ زندگی زیادہ اہم ہے میرے لیے, کہ یہ بنیاد فراہم کرتی ہے میری آخرت کی زندگی کی. حروف مقطعات میں ایک اور حرف بھی ہے عین. یہ انسان کی ابد اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے اور بندگی اور عاجزی اختیار کر کے فرشتوں سے آگے نکل جائے گا. یہ یاد رکھیے کہ عجز میں ہی عظمت ہے, جو جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے اتنی زیادہ عظمت پاتا ہے. جو شخص لوگوں کے لیے فٹ میٹ بن گیا, جس طرح ہم فٹ میٹ پر پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں اور فٹ میٹ اف نہیں کرتا, تو اسی طرح جو شخص لوگوں کے لیے فٹ میٹ بن گیا رب نے اسے لوگوں کے سر کا ہیٹ بنا دیا ہے. یہ یاد رکھیے. ہم کم از کم میں یہ آج تک نہیں سمجھ پایا کہ حقیقی عزت کیا ہے. حقیقی عزت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو جائے گا کہ ہمارے علاقے کا اگر پولیس آفیسر جابر ہے تو بلا شبہ علاقے کے لوگ اس سے بے تحاشا ڈرتے ہیں, تو وہ سخت گیر آفیسر جدھر سے بھی گزرے گا وہاں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کے اس کو تعظیم دیں گے اور اس کو سلام کریں گے. لیکن جو ہی وہ چار قدم آگے جائے گا تو ہر آدمی بآواز بلند کہہ رہا ہوگا کہ دیکھو راشی افسر جا رہا, یہ فلاں افسر ہے, اسے ناموں سے اسے پکاریں گے, جبکہ اس کی موجودگی میں ہر آدمی اس کو جھک کے سلام کر رہا ہے. اس کے برعکس یہاں لاہور میں ایک صاحب آرام فرما رہے ہیں جن کے انتقال کو اس وقت 960 سال سے زیادہ وقت گزر گیا. جس زمین میں وہ دفن ہوئے وہاں ان کی ہڈیاں تک نہیں ہوں گی اب بالکل. لیکن عالم یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم, ملک کا صدر, گورنر, بڑے سے بڑا عہدیدار جب وہاں حاضر ہوتا ہے, سر جھکائے ہوئے حاضر ہوتا ہے اور الٹے پاؤں واپس آتا ہے کہ آؤٹ آف ریسپیکٹ ادھر اپنی پشت نہیں موڑتا. اور یہ وہ انسان ہیں جو ساری عمر لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے رہے. تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگوں کے لیے فٹ میٹ بن جائے, اللہ انہیں لوگوں کے سر کا ہیڈ بنا دیتا ہے, تو دیکھیے رب نے کیسا ان کو لوگوں کے سر کا ہیڈ بنایا. حقیقی عزت یہ ہے کہ ان کے انتقال کو 960 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے, لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس جگہ پر ان کی ہڈیاں بھی موجود نہیں ہوں گی, اب وہ بھی زمین کا حصہ بن گئی ہوں گی, مٹی کا حصہ, پھر بھی لوگ ادھر پشت نہیں کرتے. بڑے سے بڑے بادشاہ کے یہاں روزانہ 10,000 آدمیوں کو کھانا کھلانا دشوار ہے کہ اس کے خزانے جواب دے جائیں گے. یہاں لنگر چلتا ہے اور 10,000 آدمی روز کھانا کھاتا ہے وہاں, معلوم نہیں کب سے جاری ہے وہ لنگر. یہ حقیقی عزت ہے, اور وہ عزت اللہ نے ان کو عجز کے راہ سے دی ہے, عاجزی کی راہ سے, کہ انہوں نے عاجزی اختیار کی اور اس کے جواب میں یہ عزت پائی ہے. ہم نے شاید کبھی غور نہیں کیا کہ आप सब यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं, अभी कोई साहब आ जाएं और आके आपके सामने मुझे बुरा भला कहने लगे, गालियां देने लगे, और अगर अल्लाह मुझे हिदायत दे और मैं उनकी इन गालियों के और बुरे अल्फाज के जवाब में मुस्कुराता रहूं, जब वो जाने लगे तो मैं उनसे बहुत हंसता हुआ और बड़ा पोलाइटली ये अर्ज करूं कि आप तशरीफ रखिए, चाय पीते हैं इकट्ठे, तो वो गालियां देते हुए चले जाएं। तो अब आप खुद फैसला कीजिए कि आप किसको बुरा कहेंगे, मुझे या उन साहब को जिन्होंने मुझे गालियां दी। तो बुरा तो वो शख्स बना जो गालियां दे कर गया है मुझे, और मैंने जिसने तहमल का मुजाहरा किया कि गालियों के जवाब में उन्हें चाय का कप ऑफर किया, हमदर्दियां सब ऐसे ही आदमी के हिस्से में आई। तो ये हम क्या करते हैं कि जब कोई आदमी हमें कोई अच्छे अल्फाज नहीं कहता, हम पलट के उससे ज्यादा सख्त अल्फाज उसे कह देते हैं कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती उसकी नहीं हुई जिसने किसी के बुरे अल्फाज तहम्मुल से सुने और बर्दाश्त किए, उसके जवाब में मुस्कुराता रहा। बुरा तो वो शख्स बना जिसने आपके साथ ज्यादती की। तो इज्जत का कंसेप्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है, और सबसे बड़ी बात कि ये तहम्मुल और ये बुर्दबारी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम किरदार इंतहाई आला है, ऐसी बुलंदी पर है जहां दूसरा इंसान कोई पहुंच नहीं सकता, और उन आला तरीन सिफात में भी जिनको बहुत नुमाया हैसियत हासिल है, वो उनमें से एक तहम्मुल और बुर्दबारी भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तहम्मुल और बुर्दबारी इंतहा दर्जे की थी। तो जब हम तहम्मुल और बुर्दबारी इख्तियार करते हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पे अमल कर रहे होते हैं। और याद रखिए कि फक्र में गुस्सा हराम है, और तहम्मुल और बुर्दबारी उसकी बुनियादी शरायत में से है। कभी अगर फकीर कोई आपको गुस्से की हालत में नजर आए, किसी इंसान पे गुस्सा झाड़ रहा हो, तो ये यकीन कर लीजिए कि उसका गुस्सा वो सिर्फ जाहिरी है किसी मसलहत के तहत, बल्कि वो ये जाहिर कर रहा है कोई मसलहत है जिसके तहत वो इस चीज का इजहार कर रहा है कि वो गुस्से में है। गुस्से में होता नहीं, कभी दिल से गुस्सा नहीं करेगा किसी के लिए, क्योंकि हमारे यहां इस फकर में गुस्सा हराम है। हर्फे स्वाद ये सलात के लिए इस्तेमाल हुआ है, और अल्लाह की सिफत समदियत, अल्लाह समद है, उसके लिए इस्तेमाल होता, उसे जाहिर कर रहा है। अल्लाह बेनियाज है तमाम इंसानों से, तमाम हाजतों से, उसको किसी चीज की हाजत नहीं है, वो तो हाजतें पूरी करता है। तो अल्लाह ने इंसान को अपना पर्तो पैदा किया, अपना खलीफा बना के भेजा जमीन पर, इसीलिए अल्लाह में ने वो तमाम सिफात का एक हल्का हल्का अक्स इंसान में रख दिया जो उसकी अपनी सिफात है, सवाय रहमानियत के और रबूबियत के। ये दो चीजें ऐसी हैं जो किसी इंसान में कभी हो नहीं सकती, रहमानियत और रबूबियत, ये दो नहीं होंगी, बाकी का कोई ना कोई हल्का अक्स इंसान में मिलता जरूर है। तो जो इंसान अपनी दुनियावी जरूरतों की फिक्र बंद कर दे और लोगों की मोहताजी से बेनियाज हो जाए, लोगों की मोहताजी अख्तियार ना करे, वो وہ اللہ کی صمدیت کی صفت کی پیروی کر رہا ہے، وہ اللہ کی سنت کی پیروی کر رہا ہے کہ وہ صمد ہے. تو یہ سواد سلاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو آدمی نماز قائم کرتا ہے وہ اپنے رب کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس کے دل سے یہ دعا نکلنے لگتی ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر، مجھے انسانوں کا محتاج نہ کرنا، اپنے بندوں کا محتاج نہ کرنا. تو یہ اس کی صمدیت کی سنت کی پیروی بھی ہے کہ جب ہم رب سے ہی کہنے لگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو ہمیں صرف اپنی ذات کا محتاج کر لے اور ہمیں اپنے بندوں کی محتاجی سے دور رکھ، تو اللہ کی صمدیت کا اقرار، اس کو برقرار رکھنا، یہ اسی ضمن میں آئے گا. سواد در حقیقت سلاد اور صمد کے لیے سٹینڈ کرتا ہے. توئے، یہ لفظ طاہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس شخص نے اللہ کے قائم کردہ پیرامیٹرز کے اندر زندگی گزاری، اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹ پر عمل کیا، وہ اس کو پاکیزگی اور بزرگی عطا کر دی جائے گی، اور جس کو پاکیزگی عطا ہو گئی اس کے اعمال صالح ہو گئے، پاکیزہ و صالح اعمال ہو گئے اس کے، اور جس شخص کے اعمال پاکیزہ و صالح ہیں اس کا نام اعمال صاف ستھرا ہے، اور وہ یوم حساب شرمندہ نہیں ہوگا. تو یہ توئے لفظ طاہر کے لیے. ایک اور لفظ ہے، اسے حروف مقطعات میں بہت اہمیت حاصل ہے، سین. یہ اصل میں لفظ ساجدین کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ یہ دعا سنت بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں ساجدین اور صابرین اور شاکرین میں سے کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن ساجدین اور شاکرین، صابرین اور مساکین کے ساتھ اٹھانا. یہ دعا کا یہ حصہ سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالی سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ یا باری تعالی مجھے قیامت کے روز مساکین کے ساتھ اٹھانا، کیونکہ اس کا تعلق صبر سے ہے. شاید اسی لیے اس حرف کو روحانیت میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس کا ایک مقام بلند ہے، وہ میں ابھی اس کے بعد آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک اور لفظ حروف مقطعات میں سے ہے، قاف. یہ لفظ قیامت، قہر اور قلم، یہ تین کو ظاہر کرتا ہے. جو شخص روز قیامت کے حساب سے ڈرتا رہا، رب کے قہر سے ڈرتا رہا، اور اس نے علم حاصل کیا، وہ قلم دراصل علم کی علامت ہے، جس نے علم حاصل کیا وہ فلاح پا گیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فلاح کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان قیامت پر یقین رکھے، اور اس دن ہونے والے حساب سے ڈرتا رہے. اللہ بے شک بے پناہ رحیم و کریم ہے, اور اس کی یہ صفت بہت سٹرونگ ہے. اس کی دوسری صفات اپنی تمام صفات میں سب سے زیادہ جس صفت کو اللہ ایکسرسائز کرتا ہے وہ اس کے رحیم و کریم ہونے کی ہے. لیکن جہاں ہمیں اس کے رحیم و کریم ہونے کا نہ صرف یقین ہے بلکہ ہم اس سے ہمیشہ رحم کی اور کرم کی ہی توقع رکھتے ہیں, بلکہ یقین کی حد تک, وہاں یہ ہم نہ بھولیں کہ وہ قہار بھی ہے, اور اس کے قہر کی صفت سے پناہ ہی مانگتے رہیں ہمیشہ. تو جس شخص نے اس کی اس صفت کو بھی یاد رکھا اور علم حاصل کرنے کی تگدو کرتا رہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تو وہ فلاح پا گیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک اور لفظ حروف مقطعات کا, نون. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, لا کے ضمن میں یہ نون نہیں کی ہے. یہ نہیں لفظ ہے, نہیں اردو والا نہیں نہیں ہے, یہ نہیں عربی والا ہے. اللہ نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں, فلاح کا راستہ ہے. آخری لفظ ہے, یہ دوسرا ہے, یہ اللہ کی جاری کردہ حدود کے لیے استعمال ہوتا ہے. دونوں ٹائپ کی حدود, حدود بمعنی سزا کی بھی ہے, کسی جرم کی سزا, اور یہ حدود پیرامیٹرز کے معنی میں بھی ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ سے انعام پانے کا آسان ترین راستہ, اس کے قہر سے بچنے کا آسان راستہ کہ اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہا جائے, پیرامیٹرز کے اندر رہا جائے. تو یہ حروف مقطعات, یہ اتنا تو میں بتا سکتا ہوں جتنا میں نے عرض کر دیا, لیکن ان کے اثرار نہیں کھول سکتا, وہ اجازت نہیں. ان کے اثرار کی ڈیپتھ بہت ہے, اور کون کس ڈیپتھ تک جا پاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی شخص روحانیت کے کس مقام پر ہے. جو جو روحانی مقام بڑھتے جاتے ہیں ان کی ڈیپتھ کو سمجھتا چلا جاتا ہے انسان. اللہ اگر, اور اللہ سے ہمیشہ اچھے گمان ہی رکھنے چاہیے کہ وہ ویسا ہی کرتا ہے, یہ خود اس کا وعدہ ہے. تو اللہ سے گمان تو یہی ہے کہ اللہ ہمیں علم عطا فرما دے تو ہم اس کے اسرار سے خود ہی واقف ہو جائیں گے. یہ تو ایک پہلو تھا, اس کا دوسرا پہلو میں ایسے ہی ایک سرسری ذکر کر رہا ہوں, اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا پاؤں گا میں, کہ سے آگے قدم لے جا نہیں سکتا میں اپنے. ان حروف کو پڑھا بھی جاتا ہے, ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. ایک طریقہ ہر حرف کا علیحدہ ہے, ان کے ذکر کا وقت علیحدہ ہے بالکل, ہر حرف کی تعداد بالکل علیحدہ ہے, اور ان سے مرتب ہونے والے اثرات بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں. پھر ان کی پرواز بھی اپنا اپنا مقام رکھتی ہے. مثلا اگر کسی صاحب نے, ان کے مرشد صاحب نے اگر انہیں اجازت دے دی کہ وہ ایک لفظ پڑھیں، الف لام میم، اب اس کی تعداد کتنی ہے، کس وقت پر وہ پڑھیں گے، کتنا عرصہ پڑھیں گے، اور وہ میعاد گزرنے کے بعد اس کی تعداد کتنی ہو جائے گی، پھر ریڈیوس ہو کے. یہ بالکل اسی طرح کہ جب آپ موٹر سائیکل یا کار چلاتے ہیں تو جب آپ سٹینڈ سٹل کی حالت میں ہیں، ایک جگہ کھڑے ہیں، تو اس سے گاڑی کو آپ کو موو کرنا ہے تو آپ فرسٹ گیئر اپلائی کرتے ہیں. اس میں سپیڈ کم ہوتی ہے لیکن انجن زیادہ ریولیوشنز پر رن کر رہا ہوتا ہے، اس لیے پیٹرول کی کنزمپشن بڑی ہائی ہوتی ہے اور اس سے ہیٹ زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو جو ہی گاڑی تھوڑی سی موو کرتی ہے تو فرسٹ گیئر سے آپ سیکنڈ گیئر میں آ جاتے ہیں، سپیڈ ذرا بڑھتی ہے اور انجن کی رفتار پہلے کی نسبت تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن بہت تیز ہوتی ہے. پھر بھی موٹر سائیکل یا کار سپیڈ اور پکڑ لیتی ہے تو تھرڈ گیئر میں شفٹ ہو جاتے ہیں آپ، وہاں سپیڈ بڑھ جاتی ہے اور انجن کی رفتار مزید کم ہو جاتی ہے. فورتھ گیئر میں صورتحال اور بہتر ہوتی ہے کہ سپیڈ بڑھ جاتی ہے انسان کی اور انجن کی رفتار کافی کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ٹاپ گیئر میں انجن بہت کم رفتار پہ چل رہا ہوتا ہے، سپیڈ زیادہ ہوتی ہے آپ کی. تو ٹاپ گیئر میں انجن بہت کم پاور پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے گاڑی کو، صرف اتنی پاور اس کو دے رہا ہوتا ہے جو ایک سرٹن سپیڈ کے اوپر چلنے کے لیے، اس کو مینٹین، سپیڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہو جائے، اس لیے فیول کنزمپشن بہت کم ہوتی ہے. تو پڑھائی میں بھی جب اس کا دور ابھی مکمل نہیں ہوا ہوا ہوتا کسی بھی پڑھائی کا، کسی ذکر کا، تو تعداد بہت ہوتی ہے. روز ایک مخصوص وقت پر ایک مخصوص تعداد پڑھی جاتی ہے، اس کے کئی فیکٹرز ہیں کہ وہ تعداد کیسی نکلے گی، اس کا وقت کیا ورک آؤٹ ہوگا، کئی ایک فیکٹرز ہیں اس کے روحانی، مین ٹو مین ویری کر جاتے ہیں. تو وہ جب دور مکمل ہوتا ہے، وہ تعداد ایک مخصوص ٹوٹل پورا ہوتا ہے، تو پھر ذکر کی تعداد ایک دم سے ڈراسٹیکلی ڈراپ کر دی جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان کے اوپر اٹھنے کی رفتار تو کم ہو جاتی ہے، مینٹین کرتا ہے اس کو لیول کو، اور اس کے دوسرے اعمال جو ہیں پھر اس کو ترقی دیتے چلے جاتے ہیں. تو الف لام میم کی تعداد بھی جو آپ کے مرشد صاحب آپ کو بتائیں اور وقت بتائیں، اگر وہ بتانا چاہیں، اگر یہ حرف آپ کو سوٹ کرتا ہوا ہو تو، کیونکہ سوٹ بھی نہیں کرتے یہ، جہاں انعامات اتنے بڑے ہیں ان کی مار بھی اتنی زیادہ شدید ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو الف لام میم کا ذکر کرنے والا انسان، جیسے میں نے کہا تھا کہ ولایت میں درجے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 سب سے اوپر جاتا ہے، کچھ میں درجے 100 ہیں لیکن گریجویشن 10-10 ڈگریز کی ہے، تو درجے 10 ہی بنتے ہیں، آپ اس کو کسی طرح تقسیم کر لیجئے. تو الف لام میم کا ذکر کرنے والا شخص تیسرے مقام کا ولی بنتا ہے، سواد کا ذاکر آٹھویں مقام درجے پہ جاتا ہے، چوتھے پر آتے ہیں کچھ پانچویں پہ رہتے ہیں. سب میں زیادہ تیزی لفظین میں ہے، ساجدین و شاکرین و صابرین، اور اس کا تعلق براہ راست صبر سے ہے. جو علی اکرام اس کا ورد کر کے ولایت کے مقام پر جاتے ہیں، ایک تو وہ مقام اونچا پاتے ہیں کیونکہ صبر ہے، دوسرا آپ انہیں بہت صابر پائیں گے اور ان کے اندر قلندرانہ صفات کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں. قلندر تو نہیں ہوتے لیکن قلندرانہ صفات کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلندر ہے کیا چیز، قلندر در حقیقت ایک اسلوب کا نام ہے، ایسا اسلوب زندگی جو کوئی ولی اختیار کرتا ہے، تو جب اس زندگی میں وہ پرفیکٹ ہوتا تو قلندر کہلاتا ہے۔ اور قلندر اعظم حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، امام القلندران حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو جو چلن جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی کا چلن رہا، جس شخص نے اس زندگی کی پیروی کر لی، وہ اسلوب اختیار کرنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ تو نہیں کر پائے گا لیکن اگر کہیں ہاف وے پہنچ گیا یا تھوڑا سا بھی اس میں کامیاب ہو گیا، وہ قلندرانہ زندگی ہے۔ اور جو شخص ویسی زندگی کو بہت حد تک اختیار کر گیا وہ قلندر کہلایا، اور وہ روحانیت میں ڈھائی قلندر کہلاتے ہیں۔ کہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی 100% نقل تو نہیں کر سکے لیکن کافی حد تک اس زندگی کو اختیار کر لیا کہ نہ کسی چیز کے ملنے کی خوشی، نہ کسی چیز کے کھو جانے کا غم رہا، اپنی تمام خواہشیں اور اپنی تمام آرزوئیں اور اپنی تمنائیں تمام کی تمام اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر دی، جو رب تعالی سے عطا ہو گیا اس پر خوش ہوئے، اس پر شادیاں نے بجائے۔ اگر رب کی طرف سے میدان کربلا عطا ہو گیا تو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے ہنسی خوشی قبول کر لیا، ہنستے کھیلتے ہوئے۔ اگر رب کی طرف سے یہ عطا ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیج دیں اور خیمے کے باہر بیٹھ کے اپنی اولاد کی شہادت کا مظاہرہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو شہید ہوتے دیکھیں، شہید ہونے کے بعد ان کے جسم کو اٹھا کے واپس خیمے تک لے آئے، تو اس کو بھی ہنسی خوشی قبول کر لیا، زبان سے اف نہیں نکلے۔ تو یہ قلندر ہیں، لیکن یہ زندگی یہاں تک پہنچنا دشوار ہے، اسی وجہ سے تو تین ہی آدمی ابھی تک قلندر کہلاتے ہیں۔ حضرت بو علی قلندر ہیں، شہباز لال قلندر ہیں، اور جناب حضرت بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان میں سین کا ورد کرنے والے لوگ ہیں، وہ جب ولایت حاصل کرتے ہیں تو ایک تو بہت اونچا مقام پاتے ہیں، دوسرا ان میں قلندرانہ جھلکیاں ملیں گی۔ قاف کا ورد کرنے والے لوگ بہت جلالی ملیں گے آپ کو، بہت جلال ہوتا ہے، ان سے دور رہیے، اور عام طور پہ یہ مجذوبیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جس نے یا سمد یا پھر اللہ الصمد، یہ دونوں کا مقام اور وزن ایک ہے، ان کا ورد کیا، اس کے اثرات بڑی تیزی سے انسان پر مرتب ہوتے ہیں، بہت تیزی آتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو اس کا ذکر صحیح تعداد اور صحیح وقت میں کرتے ہیں، وہ اللہ انہیں بے نیازی کی طرف لے جاتا ہے، کہ وہ کپڑوں سے ہی بے نیاز ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ تو مجذوبیت میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی مرشد اللہ الصمد کا ذکر اس تعداد میں اور اس وقت پر نہیں دے گا جس کے اثرات اسے ولایت اس کے ذریعے ولایت پر لے جائیں، ویسے تو وہ پڑھ لے گا لیکن اس کو وظیفہ نہیں بنائے گا۔ اور بھی اسی طرح ان کے حروف ہیں جو ان میں 14 میں سے کچھ ایسے حروف ہیں جو ولایت کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، کبھی وقت آیا تو ضرور اس کو بیان کریں گے۔